بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا صدق الله العظيم. گزشتہ کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ دو اصل تو ایک ہی بات چل رہی تھی اخلاق حسنہ کے بارے میں, پھر اخیر میں بات ہوئی تھی کہ انسان کو کوئی نہ کوئی اپنی ترتیب اور نظام بنانا ضروری ہے تاکہ انسان اس کے مطابق آگے چلتا رہے. تو ان دونوں ہی چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو عام طور پر انسان کو شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں. اخلاق حسنہ جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو ظاہر ہے اس کو حاصل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ خود بخود آ جائے. انسان کو کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے کچھ سیکھنا پڑتا ہے, تھوڑی سی محنت ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے, نہدینہم سبلنا, کہ صحیح راستے پر لگانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور ہے بہت تاکیدی وعدہ ہے, لام تاکید نون تاکید, لنہدینہم, ضرور ہم ان کو لگا دیں گے صحیح راستے پر. لیکن وہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے شروع والا حصہ ہو, جو شروع والے حصے پر عمل کریں. جاہدوا فینا, نمبر ایک محنت کریں, جاہدوا. اگر محنت اور کوشش نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک کی کوشش اپنے درجے کے لحاظ سے, ہمارے اسلاف تھے ان کی محنت ہے, ان کے مجاہد ہے, ان کے درجے اور ان کے قوا کے اعتبار سے تھے. ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی, بہت سی چیزیں آسان ہیں, اسفار آسان ہو گئے تو اچھا ٹھیک ہے. جیسے دنیا کا سفر آسان کر دیا, گاڑی میں بیٹھے, پہلے زمانے میں اونٹوں کے سفر ہوتے تھے, پیدل سفر ہوتے تھے, اب گاڑی کے اور پلین کے سفر ہے, تو یہ سفر آسان ہے. جیسے کہتے ہیں کہ پہلے بیت اللہ کے تک انسان سفر کرتا تھا, وہ مشکل ہوتا تھا, تو بیت اللہ کا سفر بھی آسان ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنا یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے والا سفر بھی آسان ہی ہو گیا ہے. اور حقیقت ہے کہ ہم ان مجاہدات کا تو ہم کر ہی نہیں سکتے, وہ ہمارے قوا ہی نہیں, ہماری صحت ایسی نہیں کہ اس طرح کی مجاہدات ہم کر سکیں. جو فضائل صدقات میں تو ابھی ہم شروع کے حصے میں ہیں اور وہ آگے ہم چلے نہیں, لیکن وہاں جہاں مجاہدات کا ذکر ملتا ہے, بعض ضمناً واقعات بیان کیے ہیں کہ بعض ہمارے اسلاف کے جو مجاہدات تھے بڑے عجیب قسم کے مجاہدات ہوا کرتے تھے. یعنی کھانا چھوڑنے کے اعتبار سے کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھایا, یا بس کئی دنوں میں تھوڑا سا کچھ لقمے کھا لیے, وہ عجیب ہی ان کے حالات ہوتے تھے. ظاہر ہے اس درجے کا مجاہدہ تو ہماری صحت برداشت بھی نہیں کرے گی, اور وہ ہم سے مطلوب بھی نہیں ہے, کوئی کرنے بھی جائے گا تو اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. تو اس زمانے کے لوگ بڑے مجاہدات کیا کرتے تھے, بس ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی حد تک کچھ کوشش کریں, کچھ آگے بڑھیں. اور جیسے حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنیادی چیز ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ, اور بندہ مجھ سے کسی چیز سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا فرائض کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. بنیادی چیز یہ کہ ہم فرائض کو صحیح طور پر کامل طور پر ادا کریں. فرائض میں ہر چیز آ گئی, نمازیں بھی آ گئیں, کہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو نمازیں کامل طریقے سے جماعت کے ساتھ قریب ترین دیکھیں, جہاں پر قریب میں جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو, مسجد ہے کوئی جگہ ہے جہاں پر نماز با جماعت ہوتی ہے, تو با جماعت نماز پڑھنے کا انسان اہتمام کرے. جانا ہو کہ بعض علاقے ایسے ہوتے نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, انسان کچھ لوگوں کا انتظام کر لے کہ آس پاس کے لوگ ہیں, اچھا ہم مل کر جماعت کر لیتے ہیں. اس کی بھی ترغیب حدیث میں آئی ہے کہ جہاں پر کوئی شخص ہے, دو تین لوگ ہیں اور وہ تنہا اپنی اپنی نماز پڑھیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے, استحوذ علیہم الشیطان. تو اس لیے نماز با جماعت بھی بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے, فضیلت اپنی جگہ ہے, حفاظت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حفاظت فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز فرائض کا اہتمام ہے کہ وہ کامل طریقے پر ادا کیے جائیں. اس کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے. نوافل میں صرف نفل نمازیں نہیں ہیں، کوئی بھی نفل اعمال، جو بھی زائد اعمال ہم اپنے لیے مقرر کر لیں، یہ معمولات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، چاہے کچھ نوافل ہیں، کچھ تسبیحات ہیں، کچھ نفل صدقات انسان دے دیتا ہے، جو بھی انسان پر جو لازم ہے، مالی عبادت ہو بدنی عبادت ہو، کچھ نہ کچھ انسان مقرر کرے اور چلتا رہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے اور قرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کو محبت کرتا ہوں، احببتہ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، تو پھر میں یہاں تک اس کا حال ہو جاتا ہے کہ اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا چھونا، جو بھی وہ کام کرتا ہے میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس کی پوری حفاظت ہو رہی ہے کہ غلط کام سے بچا رہے گا، صحیح کام کرتا رہے گا. اور یہی کہ جس کو حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، ترجمہ بہت سے نے پڑھا ہو سنا ہوگا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یہی ہے. اب ہر اس کا ہر کام، اس کا ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق، وہی جو ہم نے رمضان میں بار بار سیکھا اور اس کا تذکرہ آیا کہ ہر چیز میں انسان یہ دھیان رکھے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس میں کیا مقصد ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، دھیان مقصد ہو، دھیان کے ساتھ انسان کام کرے تو ہر کام گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اب ہو رہا ہے. اور ہر چیز ہمارا، اب ہمارا کوئی بھی عمل غفلت میں نہیں گزرے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے یعنی رمضان میں خاص طور پر زیادہ اس چیز کا انسان کو احساس ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اور عام حالات میں بھی، کہ وقت میں برکت نہیں رہی. بات صحیح ہے، وقت میں برکت نہیں رہی. سب نے محسوس کیا کہ رمضان کا مہینہ یعنی آیا اور بس ختم ہونے والا ہے. اس کے علاوہ بھی دن شروع ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، دن شروع ہوتا ہے، رات ہوتی ہے. پہلے ہم دن میں زیادہ کام کر لیتے تھے اور وقت بچتا تھا، اب دن میں تھوڑا کرتے ہیں اور وقت ختم ہو جاتا ہے. بس ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا. اگر ہمارا وقت فضولیات میں نہیں ہے اور ہم وقت ضائع نہیں کر رہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم نے جتنے ہم نے پارے مقرر کیے تھے اتنا ہم نہیں پڑھ سکے، جتنے ہم نے تسبیحات مقرر کی تھیں وہ نہیں کر سکے، ہم نے جو سوچا تھا کہ اتنا کریں گے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے وقت عبادت کے علاوہ میں نہیں گزارا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارا وقت بیکار نہیں گیا. یہ ہم لوگوں کی کمزوری پر کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے شاید یہ حال بھی ہے کہ وقت میں بے برکتی ہے، کہ ہم تھوڑی سی چیزیں مقرر کر لیں تو ہمارا پورا وقت عبادت میں گزر جاتا ہے. ہم تھوڑے سے اعمال مقرر کر لیں تو ہمارا پورا وقت عبادت میں گزر جاتا ہے. جب وقت میں برکت ہو، وہ حضرات یعنی کبھی کبھی اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کے پاس کرنے کا کچھ نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے 24 گھنٹے انسان نے کوئی چیز مقرر نہیں کی اور بعض ایک دو چیزیں وہ کر لیں، جو ایک دو اعمال تھے وہ کر لیے، اس کے بعد اب بیکار بیٹھے ہیں، تو انسان کو اندازہ ہے کہ جب بیکار وقت انسان کے پاس مل جائے اپنی سوچ کے اعتبار سے، ورنہ وقت کہاں بیکار ملے گا، کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنی سوچ کے لحاظ سے کچھ چیزیں مقرر کیں، یہ کرنا تھا یہ کر لیا، اچھا اب فارغ ہیں، تو وہ فارغ وقت انسان کا پھر لغویات میں چلا جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہمارے وقت کو ضائع کرنے والی ہم سب جانتے ہیں، فون ہے. چاہے ضرورت کے کام میں انسان لگتا ہے، لیکن ضرورت سے پھر غیر ضروری چیزوں میں انسان چلا جاتا ہے اور وقت ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارا وقت تیزی سے گزر گیا، جو ہمارے ضروری کام تھے وہ ہم نہیں کر سکے پورے اور وقت پورا ہو گیا. تو ٹھیک ہے، ہم فضولیات سے بچ گئے، گناہ سے بچ گئے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو مؤمنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ لغویات سے وہ بچتے ہیں، تو کم از کم ہم اس میں تو شامل ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم نے ہمارے اعتبار سے جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، لیکن ٹھیک ہے، یعنی ہم جو یعنی اللہ تعالیٰ کی نامرضی والی چیزوں سے تو بچ نامرضیات والی کاموں سے بچ گئے. تو ایک تو ہے ہم اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں اور اس کے مطابق کچھ نہ کچھ انسان عمل کرتا رہے. یہ جو آیات میں نے پڑھی، اس میں بعض مفسرین کے اعتبار سے، اگرچہ آیات کی مشہور تفسیر جو ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن ایک اور تفسیر یہاں پر جو بیان کی گئی ہے، اس میں اسی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، والناشعات غرقا والناشطات نشطا. ایک تو ہے کہ جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے ان کے متعلق تذکرہ، جیسا کہ مشہور تفسیر ہے، لیکن اس کے عام معنی قرآن کریم میں الفاظ بہت سی جگہوں پر جہاں قسم کھائی گئی ہے تو الفاظ میں عموم عام الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. نزع غرقہ کسی کام کو بڑی مشقت کے ساتھ انجام دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انسان جب ابتداءً کوئی کام کرنا چاہتا ہے، چاہے گناہ سے بچنا چاہتا ہو یا نیک اعمال کرنا چاہتا ہو، تو شروع میں انسان کو مشکل پیش آتی ہے، نہیں دل چاہ رہا پھر بھی کر رہا ہے، نہیں دل نہیں چاہ رہا ہے اپنے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے، نہیں دل چاہ رہا پھر بھی کر رہا ہے، یہی ہے شروع کی حالت ہر ایک کو پیش آتی ہے۔ ہاں بعضوں کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شروع سے آسانی کر دیتے ہیں، لیکن شروع میں مشکل پیش آئے تو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو پہلا درجہ ہے ہی، یہ تو پہلا درجہ ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے اسٹیپ پہ انسان جاتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اچھا نہیں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، نہیں دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے آپ پر بوجھ ڈال کے میں نے نظام بنایا ہے، یہ میری ترتیب ہے، مجھے تو یہ پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر نہیں ہوا تو کیا کریں، ہم نے مقرر کیا تھا لیکن ہمارا مقرر کتنا ہوتا ہے، اگر ہم سوچیں کہ چند صورتیں پڑھ لیں، چند تسبیحات پڑھ لیں، ہمارا گھنٹوں کا تو سلسلہ ہوتا نہیں ہے، تھوڑے بہت معمولات ہوتے ہیں، صبح تھوڑے سے کر لیے، دوپہر شام کو کر لیے، کچھ کر لیے، تو یہ جو ہماری ترتیب ہے اگر نہیں پوری ہوتی تو اچھا کیوں نہیں پوری ہوئی، بہرحال نہیں ہوئی نہیں ہوئی، اب انسان آگے والی چیز دیکھے کہ اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، دوپہر کے وقت آیا، اب انسان کے کھانے کا وقت ہے، تو انسان جو اپنی چیز ہے اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ میں نے جو ضروری چیز تھی وہ نہیں کی، شروع میں مشکل پیش آئے گی، یا مثلا شام کی کوئی ترتیب تھی اعمال کی اور نہیں کر سکے، اچھا ٹھیک ہے یا کھانا چھوڑ دیا یا سونا چھوڑ دیا، کہ بستر پہ جانا ہی نہیں ہے جب تک میرا یہ کام پورا نہیں ہو جاتا، چند دنوں میں عادت ہو جائے گی، چند دنوں میں عادت ہو جائے گی، اس لیے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے وہ تو آسان کام نہیں ہے کھانا چھوڑنا، یا آسان کام نہیں ہے اچھا کہ بستر پہ جانے جب نیند کا وقت آیا اس وقت جا کے پھر ہم کر رہے نہیں، پہلے سے کر لو زیادہ اچھا ہے، مغرب کے رات کو عشاء کے بعد کرنے کے بجائے انسان مغرب بعد ہی کر لے گا کہ اچھا پہلے ہی فارغ ہو جاؤں تاکہ وہ رات کو قربانی نہ دینے پڑے، تو تھوڑا سا انسان اپنے لیے مشقت اٹھا لے گا تو بس پھر عادت پڑ جائے گی، جس کو فرمایا دوسرا درجہ والناشطات نشطا، کہ وہ نازعات غرقا، شروع میں تو مشکل ہے، مشکل ہے مشقت کے ساتھ، جیسے کوئی مشقت کے ساتھ کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوا تھوڑے سا آسانی ہو گئی، وہ ناشطات نشتا، جیسے گرہ کھولتے ہیں، جیسے جس کو مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے بلون وغیرہ ہو اس میں انسان وہ اس کے تھوڑا سا کھول دیا اور خود بخود ہوا نکل جاتی ہے، بس اسی طرح انسان کو بس تھوڑا سا ارادہ کیا اور خود بخود بچہ ٹھیک ہے تمہارے یہ فلانا کام کرنے کا وقت ہے، اس کے بغیر پھر انسان کو چین نہیں ملتا، تو پہلا مرحلہ بہت مشکل کام تھا، اس کے بعد پھر آسانی پیدا ہو گئی، وہ ناشطات نشتا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو بس وہ رمضان میں جو کیفیت تھی وہ عام حالات میں ہو جاتی ہے، اس سابحات سب ہتیرنے والا شخص آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح انسان اعمال میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر تو بس یعنی پھر یہ نہیں تھا کہ اچھا میرے معمولات نہیں ہو رہے، پھر تو اچھا ٹھیک ہے اتنا تھا اور میں اتنے زیادہ کر رہا ہوں، اتنا مقرر کیا تھا اور اتنا زیادہ کر رہا ہوں، سابحات سب، اور جب یہاں آتا ہے تو پھر انسان کا معاملہ ایک اور درجہ آگے بڑھتا ہے، اچھا ٹھیک ہے پھر آگے بڑھنے والوں میں بھی وہ آگے بڑھ جاتا ہے، وہ سابقات سب کا، پھر دوسروں سے سبقت لے کر آگے بڑھنا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی توفیق دی، اعمال میں آگے بڑھا اور زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اور زیادہ کر رہا ہے، بس سابقات سبقہ، اور بہرحال جب یہ چار مراحل سے انسان گزر جاتا ہے، ابتداءً اعمال صالحہ مشکل ہو رہے تھے، اس کے بعد کچھ آسانی پیدا ہو گئی، پھر آسانی پیدا ہونے کے بعد انسان اور زیادہ پھر سہولت سے اعمال کرنے لگا، دوسروں سے آگے بڑھ کے، یعنی کہ اپنے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں میں دوسروں سے آگے بڑھ گیا، لیکن بہرحال اعمال میں آگے بڑھ کے محنت مجاہدہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو آگے پیش کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب تم نے تو اعمال صالحہ تم نے سیکھے، تم نے کیے، اچھا اب دوسروں کو بھی ترغیب دو اور دوسروں کو بھی سکھانا شروع کر دو، فالمدبرات امرا، اب دوسروں کے لیے بھی تدبیر کرنی ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان شروع کے مراحل سے گزرنے سے پہلے ہی جب مدبرات امرہ پہ چلا جاتا ہے کہ دوسروں کی نگرانی اور دوسروں کی یہ اور دوسرے کے خیال اور دوسروں کی فکر، تو وہ پہلے والے مراحل بچارہ اس سے تو گزرا ہی نہیں، تو اپنی فکر کے بجائے دوسروں کی فکر میں پڑ جاتا ہے اور اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ قرآن کریم نے درجات بیان کیے ہیں، ایک تفسیر کے لحاظ سے درجات بیان کیے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شروع میں مشکل پیش آ رہی ہے تو فکر نہ کرو، انشاءاللہ آئندہ جا کر آسانی آئے گی، انسان پہلے مرحلے میں بہت سی مرتبہ ہار جاتا ہے کہ نہیں نہیں میرے لیے نہیں، میرے لیے مجھ سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا دن کیا پھر چھوٹ گیا، پھر تھوڑے دن کیا پھر چھوٹ گیا، تو اس کے لیے بھی علماء نے طریقہ لکھا ہے کہ پہلی چیز تو انسان یہ مقرر کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جس کو مشارطہ کہتے ہیں، پہلی چیز انسان مقرر کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جب وہ کر لیا اور مقرر کر لیا اس کے بعد پھر اس کو نگرانی کرتا رہے, اچھا یہ اس وقت مجھے کیا کرنا تھا, اس وقت کیا کرنا تھا. جیسے نمازوں کے اوقات میں انسان کو ایسی عادت پڑ گئی ہے, اچھا یہ ظہر کا وقت ہے, اچھا یہ عصر کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے, اس میں انسان اپنا خیال رکھتا ہے خود ہی, تو معمولات بھی اسی طرح مقرر کرے کہ اچھا مجھے خیال رکھنا ہے کہ اس وقت یہ کرنا ہے, اس وقت یہ کرنا ہے, اتنا ہی مقرر ہو جو کر سکتا ہے اور پھر نگرانی کرتا رہے, جس کو مراقبہ کہتے ہیں. نگرانی کرنا ایک تو مراقبہ, دوسرے معنی میں آتا ہے یہاں پر یہ کہ اچھا نگرانی کرنا کہ اس کا خیال رکھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر رات کو دیکھ لے میرا پورا جو کچھ تھا وہ پورا ہوا یا نہیں. اسی وجہ سے عام طور سے بہت سے لوگوں میں یہ اور مشائخ کے ہیں, ابھی اس کا سلسلہ رہا ہے اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں بہت سے, کہ اپنے معمولات کی خود ہی نگرانی کرتے ہیں اور حاضری لیتے ہیں, اچھا یہ تھا میں نے آج یہ پورا کر لیا, آج یہ پورا کر لیا, آج یہ اپنی خود حاضری لے انسان, بجائے دوسرے کسی کو ضرورت ہی نہیں, اپنی حاضری خود ہی لے انسان کہ میرا یہ کام کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, اچھا یہ باقی رہ گیا ہے, فلاں کا صبح کا وقت, صبح کی یہ چیز تھی, یہ باقی رہ گئی, کیوں باقی رہی. تو ایک تو یہ کہ اب اس کی کوئی تلافی کرے, ایک کوئی تلافی کرے, اور وہی تلافی یہی تھی کہ اچھا آگے والا جو انسان کی اپنی پسند کی جو چیز ہے اس کو چھوڑ دے, تاکہ جب تک وہ کام نہیں ہوتا میں آگے والا کام نہیں کرتا. بہرحال اس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی سزا مقرر کر لے, سزا مقرر کر لے. سزا کا پہلے تو یہ کہ سزا سے پہلے تو انسان اس پر جائے کہ نہیں چھوٹا ہی کیوں, تو اس کو بس پہلے پورا ہی کر لینا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ایک دن گزر گیا اور جو کام تھا وہ ہوا نہیں اور اس کا وقت بھی چلا گیا, تو خیر اب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے کوئی زائد چیز کہ اچھا فلانا میں نے گناہ کیا, فلانا میں نے جرم کیا, یا فلانا میں نے عمل چھوڑا, اس کے بدلے میں اچھا اب اتنی رکعت میں پڑھ لیتا ہوں. جو چیز انسان پر بوجھ ہو چند رکعت مقرر کرے, بہت زیادہ بھی نہیں کہ پھر وہ بھی چھوٹا یہ بھی چھوڑ دے تو اچھا پھر انسان چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے. تو ایسی چیز مقرر کرے جو واقعی انسان کرے اور انسان کو ذرا مشکل بھی لگے. یہ باہر لگے رہنا ہے, اصل تو یہ کہ انسان کو کام میں لگے رہنا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے اور اس میں لگا رہے, بس اسی طریقے سے انسان آگے بڑھتا ہے. بعض حضرات وہ ہوتے ہیں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ تک, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ دو طریقے رکھے ہیں. بعضوں کا اور عام طریقہ جو ہے وہ تو وہی ہے, مجاہدہ والا جو سب کے لیے ہے, کہ انسان کرتا رہے اور آگے چلتا رہے, آہستہ 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 اوپر, کوئی آہستہ چلتا ہے کوئی تیز چلتا ہے, لیکن بہرحال چلتا رہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نظام, شروع عشرے میں بھی بعض اس کے تذکرے آئے تھے, کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے نظام ایسا بھی ہوتا ہے کہ یجتبی الیہ من یشاء, یجتبی الیہ من یشاء, اچانک سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ایک شخص انتہائی بری حالت میں تھا, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا واقعہ ظاہر کر دیا کہ وہاں سے نکل کر سیدھا وہ اچھی حالت میں آ گیا. محنت تو پھر بھی کرنی ہے آگے جا کر, مجاہدہ تو پھر بھی کرنا ہے, وہ بھی کرتے رہتے ہیں, ورنہ پھر دوبارہ انسان گر جائے گا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اچانک سے وہ حال پیش آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر انسان محنت میں لگ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے ہمارے بہت سے اسلاف کے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں اور اس کی کچھ مثالیں پہلے آ بھی چکی ہیں. وہ کون تھے, فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کا تذکرہ بھی آیا تھا کہ تجارت کرتے تھے, عطر فروش تھے, عطار نام ہے, عطر بیچا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ کوئی فقیر ان کی دکان میں آیا, کوئی غریب آدمی تھا, فقیر تھا, دکان میں آیا, وہ ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ خریدے گا کچھ, عطر کی دکان, قیمتی چیزیں, اور یہ فقیر آدمی کیا خریدے گا. بہرحال وہ آیا, ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, انہوں نے پوچھا آپ کو کچھ کام ہے کچھ چاہیے؟ نہیں بس میں دیکھنے آیا ہوں. ٹھیک ہے دیکھنے دیا, بیچارے کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھنے دو. وہ دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر, تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ چاہیے میں آپ کی؟ نہیں بس میں یہ دیکھ رہا ہوں, الگ الگ بوتلیں دیکھ رہا ہوں. کیا اس میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جب موت آئے گی تو آپ کی روح کیسے نکلے گی. کہ بوتلوں میں دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ موت آئے گی تو روح کیسے نکلے گی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ذرا عجیب سا لگا, ان کو ناراضگی ہوئی کہ کیا کام بات کر رہا ہے. کہا کہ میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہو, میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہو, تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ تو خیر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہاری روح نکلنے کا وقت آئے گا تو کبھی تمہاری روح اس بوتل میں جائے گی, کبھی اس بوتل میں جائے گی, اس بوتل میں جائے گی. کہنے کا مقصد یہ تھا, انسان سوچے گا بوتل میں روح جائے گی کیا مطلب, کہنے کا مقصد یہ تھا, اور یہ ہم سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے, بات ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کی جن چیزوں میں دل لگا رکھا ہے, ہمارا مکان ہو یا ہماری گاڑی ہو یا ہمارے پیسے ہوں یا بینک میں ہے, جو بھی ہے, جو کچھ بھی جہاں بھی رکھا ہوا ہے, تو جو بزنس ہے یا جو بھی ہے, تو انسان کی جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو ذہن میں ظاہر ہے وہ اچھا میرے بزنس کا کیا ہوگا, اچھا اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, یہ جو الگ الگ خیالات جو ذہن میں آئیں گے وہ وہی کہہ رہے تھے ان سے, جو فقیر آدمی جو آئے تھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی جب روح نکلنے کا وقت آئے گا اتنی قیمتی قیمتی عطر رکھے ہوئے ہیں تو آپ کی روح کبھی اس میں اٹک رہی ہوگی کبھی اس میں اٹک رہی ہوگی تو روح کیسے نکلے گی آپ کی؟ تو انہوں نے کہا آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ آپ میری فکر کر رہے ہیں. کہا میری روح کیسے نکلے گی؟ میں بتاتا ہوں. وہ باہر گئے اور لیٹ گئے, وہاں دکان کے باہر وہاں لیٹ گئے, کلمہ پڑا اور روح نکل گئی. ان کا وقت آ گیا تھا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبرت کا سامان کر دیا. اس کا تو وقت آ گیا تھا, ان کے لیے عبرت کا سامان ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ ایک آدمی اتنا آسانی سے بس گیا لیٹا اور کہا کلمہ پڑا اور چلا گیا بس اتنی اچھی حالت میں, اور واقعی مجھے ایک سبق دے کر گیا ہے کہ میری روح نکلنے کا وقت آئے گا تو میں تو اسی سوچ میں ہوں گا کہ اس عطر کا کیا ہوگا اور اس بوتل کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا. سب کچھ چھوڑ دیا اور سیدھا لگ گئے عبادات اور مجاہدات میں. تو بعضوں کے ساتھ ایسا بھی پیش آتا ہے. بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں اس سلسلے میں, کچھ تذکرے ہوئے بھی ہیں. ایک بزرگ تھے جن کا نہیں تذکرہ آیا, ان میں سے بعضوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں. کہ ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, کا نام تو سب نے سنا ہی ہے پڑھا ہی ہے, اور ان کا بھی واقعہ جو پیش آیا تھا وہ مشہور ہے. کشتی لڑتے تھے اور جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, خیر وہ تو ان کا تو واقعہ پہلے ہم نے بیان کر دیا, تذکرہ ہو چکا ہے. اب یہ بزرگ آدمی ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس لوگوں کا مجمع ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں. اب ایک مرتبہ ایک شخص تھے ابن سابات رحمۃ اللہ علیہ, ابن سابات کے نام سے. یہ ان کا یہ تھا کہ بچپن سے اصل میں ان کے کچھ والدین وغیرہ ادھر ادھر ہو گئے تھے یا ان کا انتقال ہو گیا تھا. بہرحال یہ اکیلے اپنے جیتے تھے, ان کا کوئی بڑا نہیں تھا, کوئی نگران نہیں تھا. جیسے بیچارے بعض بچوں کا ہوتا ہے کہ اچھا وہ گھر سے نکل گئے, والدین کا انتقال ہو گیا اور کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں تھا. اب یہ بچے تھے, ادھر ادھر تھے, کچھ 15 سال کے قریب کچھ عمر تھی. انہوں نے سوچا اچھا ادھر ادھر مشکل پیش آ رہی ہے, کچھ انہوں نے کہیں جا کر بھوکھ لگی تھی, کہیں سے کسی کے پاس سے کچھ چرا لیا کہ بھوکھ لگی تھی, کھانے کے لیے کچھ لے لیا. اس نے ان کو سخت پٹائی کر دی اور سزا دی کہ اچھا تم نے میری چیز کیوں چرائی. یہاں سے وہ ضد پہ آ گئے. اب ان کے بچپن کا واقعہ ہے, کہتے ہیں ضد پہ آ گئی ہے کہ اچھا میری بھوک کا میری بھوک لگی تھی اور میرے ساتھ یہ مشقت پیش آ رہی تھی, اتنی تکلیف میں تھا اور میں نے یہ کہا اور مجھے سزا ملی ہے, اچھا اب میں دکھاتا ہوں. تو وہ جیسے انسان ہوتا ہے کہ ضد پہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ اچھا اب میں چوریاں کر کے ہی گزارا کروں گا. بس بیچارے اسی طرح جیتے رہے. پھر جیل میں جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, ایک ہاتھ کٹا, پھر بیچارے پھر چوری کی. یہی ان کا حال تھا بیچاروں کا. ایک عرصے تک جیل میں رہے ہاتھ کٹنے کے بعد بھی, ایک عرصے تک پھر جیل میں رہے. جیل میں رہنے کے بعد پھر ان کو نکالا گیا. اب نکلتے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا, ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں بیچاروں کا, کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, جو بھی جن حالات سے وہ گزرے ہیں, ایک تو یہ کہ چوری کی عادت ہے, دوسرا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں جس کے پاس جائیں, نہ گھر ہے, نہ کوئی ان کے بڑا ہے, نہ خاندان کا کوئی شخص جو جس کے پاس وہ جا سکیں. جیل سے نکلتے ہیں تو وہاں بغداد میں, اب وہاں پر ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں, کہیں سے تو کچھ گزارا تو کرنا ہے. جو عادت پرانی ہے وہ ہے, چاہے جیل سے ابھی نکل کے آئے. اب وہ رات میں چکر لگاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, ایک بڑی سی جگہ نظر آتی ہے جیسے کوئی بڑا کوئی کسی کی کوئی محل ہو, یا محل تو نہیں خیر بہت خوبصورت تو نہیں, لیکن ایسے بڑی جگہ تھی, دروازہ تھا. تو کہتے ہیں وہاں اندر چلے گئے, دیکھا تو دروازہ کھلا ہے, کہا اچھا یہ تو اچھی بات ہے کہ دروازہ توڑنا بھی نہیں پڑا. اندر جا کر وہاں دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کپڑوں کے بڑے بڑے تھان رکھے ہوئے, کہ جیسے ہمارے یہاں مساجد وغیرہ میں کبھی کبھی ہوتا ہے بڑے بڑے وہ چٹائیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں, تو اس طرح کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں. کہتے ہیں وہاں چلے گیا, وہاں جا کر دیکھا اچھا یہ چیزیں ہیں, اب میں ایک ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ تو کٹا ہوا ہے. بہرحال بڑے بڑے تھان لیے, اٹھانا شروع کیا کہ اچھا ایک کپڑے میں لپیٹیں اور اس کو لے کے جائیں. اتنے میں کوئی اور شخص آ گئے, دوسرے شخص آئے. کہتے ہیں وہ جب آیا تو میں نے سوچا اچھا پتہ نہیں یہ کون ہوگا, لیکن وہ اتنے ٹھنڈے طریقے سے بغیر اتنے سکون کے ساتھ وہ آئے, میں نے سوچا نہیں نہیں یہ مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہے. جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ اٹھیں, میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں, اب یہ کپڑے باندھ رہے ہیں میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. تو وہ آئے ان کی مدد کر دی. کہا کہ نہیں اب ذرا آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, مجھے پتا ہے یہاں سے کچھ وہ کچھ اور بھی چیزیں کھانے پینے کی, میں کچھ لے کے آتا ہوں. وہ گئے اندر, جا کر کچھ دودھ وغیرہ لے کر آئے, ان کو دودھ پیش کیا. یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ چور ہے یا کون ہے کہ اس کو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے کہ یہاں دودھ کہاں رہتا ہے اور کھانا کہاں رہتا ہے. مجھے ساتھ کپڑے لپیٹنے بھی مدد کر دی, مجھے دودھ بھی پلا دیا, اب اٹھانا ہے. کہا کہ آپ کہاں اٹھائیں گے, میں آپ کے لیے اٹھا دیتا ہوں. اب وہ ابن صابات وہ جو چور ہیں بیچارے, تو وہ اٹھا نہیں سک رہے, تو کہ میں آپ کے لیے اٹھا دیتا ہوں, آپ کیسے اٹھائیں گے, آپ کا تو ایک ہاتھ ہے. اٹھا لیا. اچھا کہاں لے جانا ہے اس کو, چلو ہم چلتے ہیں. تو چل کے لے گئے, سمجھے میرے ساتھ یہ بھی چور ہے, چلو مل کر ہم آدھا آدھا کر لیں گے. اب یہ چل کے جا رہے ہیں, وہ کہیں چلتے چلتے بیچارے یہ اٹھا کے پھر رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ساتھ, اور راستے میں وہ تھکتے ہیں تو یہ ان پر سختی کرتے ہیں کہ چلو اچھی طرح اٹھاؤ, جلدی کرو, کوئی پکڑ لے گا. اب پہنچ جاتے ہیں ان کی جگہ, تو ٹوٹا پھوٹا کوئی جگہ تھا, جگہ تھی ٹوٹی پھوٹی جگہ تھی, وہاں جا کر کہتے ہیں اچھا بس یہاں رکھتے ہیں, چلو یہاں لے لو. کہو کہ دیکھو آگے کسی کو بتانا نہیں, اس میں سے آدھے تم لے لو اور چلے جاؤ. کہ نہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, میں تو صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا. یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ, کہ یہ چوری بھی اور پھر ساتھ میں میرے انہوں نے حصہ بھی نہیں لیا, اتنی مدد بھی کی اور دودھ بھی پلایا. کہ نہیں نہیں بس تم لے لو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو اب وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ, یہ کون انسان میرے ساتھ آ گیا کہ اچھا اس نے مجھے اتنی مدد کر دی اور وہ چور بھی نہیں لگ رہا تھا شکل سے, اور چوری میں میرا ساتھ بھی دیا اور سب کچھ کر رہا ہے اور کچھ لیا بھی نہیں, ایسے تو کبھی مجھے چور ملے نہیں. خیر وہ چلے تو گئے اور وہاں ٹوٹی پھوٹی جگہ تھی, بیچارے وہیں اپنا گزارا کر لیتے تھے, تو وہیں چادر وغیرہ رکھ دیں اور وہ جو چھوڑنے آئے تھے وہ تو چلے گئے واپس. ان کو دوسرے دن بس وہ ایک چیز کھٹکی کہ ان کا چہرہ بھی بڑا اچھا تھا, آدمی بھی بڑے اچھے تھے, چلو میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہاں کیا ہوتا ہے, کون ہے یہ, کوئی وہاں رہتے ہیں یا کیا ہے. کہتے ایک دوسرے دن میں چکر لگانے گیا ادھر ہی اس علاقے میں, دن میں, یہ تو رات کا وقت تھا, دن میں چکر لگانے گیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ اچھا وہ سامنے جو یہ مکان ہے یہ کس کا ہے. کیا تم جانتے نہیں, کہاں سے آئے ہو؟ میں یہیں کہا ہوں میں, لیکن چونکہ وہ بیچارے اتنے سے جیل میں رہے تھے ان کو کیا پتا کہ یہاں کے کیا حالات ہیں. کہا کہ یہ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے, یہ ان کی خانقاہ ہے. کہا اچھا. اندر گئے تو دیکھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں, آس پاس لوگوں کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بات چیت جیسے مذاکرہ وغیرہ کچھ ہو رہا ہے اور اس طرح حلقہ لگا ہوا ہے. دیکھتے ہیں تو یہ وہی شخص تھے جن جو ان کے ساتھ رات کو کل گزشتہ رات کو تھے. یہ جا کر پریشان کہ یہ تو میں تو ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا, چور سمجھ رہا تھا, اور یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ حلقہ بیٹھا ہوا ہے. وہ جاتے ہیں, وہ پہچان لیتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, تو رات گزاری اور رات میں جو واقعہ پیش آیا وہ پہچان لیتے ہیں. لوگوں سے معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, اور گزشتہ کل جو انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ تو بڑا سخت سلوک تھا, یہ اٹھاؤ یہ کرو یہ کرو, اور زبردستی ان سے کروا رہے ہیں اور چور سمجھ رہے ہیں. وہ جا کر ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کر اتنا اعزاز آپ کو ہے اور رات میں نے آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا اور آپ نے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا اور اس طرح میرے ساتھ معاملہ کیا, بس وہ تائب ہو جاتے ہیں. اور ان کی یہاں جب توبہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایسے لگتے ہیں کام میں کہ اس کے بعد پھر ہمیشہ, اور ہم دیکھیں مشائخ کی فہرست میں ہمیں نام ملے گا, ابن صابات رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملے گا. یہ وہی تھے بیچارے جو چوری کیا کرتے تھے اور ان کا ہاتھ کاٹا گیا اور اس کے بعد جیل میں رہے, پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور کہاں سے کہاں بیچارے دیکھ, کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا کہ اچھا پھر وہ مشائخ میں, مشائخ کے بھی یعنی اونچے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا, ابن صابات رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات بعضوں کے ساتھ ظاہر فرما دیتے ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی مشہور ہے, وہی 15 شعبان کو وہ سوئے تھے اور خواب میں دیکھا, تعلیم میں بھی آیا تھا, ان کا تذکرہ آیا تھا. تو بعض عجیب عجیب واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں. اصل یہ ہے عام طریقہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ انسان چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. جاہد وفینہ لنہدینہم سبلنا, اور مجاہدہ میں ایک انسان تھوڑا مقرر کرتا ہے پھر آگے چلتا ہے پھر آگے چلتا ہے, وہ جس کو سورہ نازعات کی تفسیر میں بعض علماء نے فرمایا ہے. یہ آگے کچھ واقعات ہیں, اس کو یہاں سے میں پڑھ لیتا ہوں, جو دین کے لیے مختلف حضرات نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کی کچھ مثالیں ہیں یہاں پر. ایک اور کل کے متعلق اخلاق کا بھی چونکہ تذکرہ تھا, تو ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک دعا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے ہیں کہ اس طرح مانگا کرو. حزب العظم میں بھی یہ دعا ہے. ایک تو ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, یہ دعا ہے اخلاق اچھا کرنے کے لیے. انسان جیسے کوشش کرے گا دعا بھی کرتا رہے, اور جب اس دعا کو کرے تو ان معنی کا خیال رکھتے ہوئے دعا کرے. اور دوسری دعا بہت اچھی ہے الحزب العظم میں, اسی کے قریب قریب, جس میں مختلف چیزیں مانگی گئیں. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألوک صحة فی ایمان, اللہم انی اسألوک صحة فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق. اس میں بھی اخلاق کی دعا مانگی گئی ہے. اللہم انی اسألوک صحة فی ایمان, صحة فی ایمان کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. اے اللہ میں تجھ سے صحت مند ایمان مانگتا ہوں, ایسا ایمان جس میں جو قوی ہو صحت مند ہو. وہ یہ نا کہ ایک انسان یعنی نیک عمل کرتا ہے پھر گناہ میں گر گیا، پھر ایمان پھر گناہ میں گر گیا. ایسا ایمان جس میں قوت ہو، مضبوطی ہو، قوت والا ایمان چاہیے. صحتاً فی ایمان ایک معنی، دوسرے معنی یہ کہ ایمان کے ساتھ صحت مندی بھی ہو تاکہ انسان صحت کو دین کے لیے اور اعمال صالحہ کے لیے استعمال کر سکے. اللہم انی اسألک صحتاً فی ایمان، اے اللہ میں تجھ سے صحت مند ایمان مانگتا ہوں. و ایماناً فی حسن خلق، اور ایمان مانگتا ہوں حسن اخلاق کے ساتھ. اس لیے کہ ایمان کے ساتھ حسن اخلاق نہیں ہے تو انسان کے ایمان پھر وہی وہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے اور اعمال صالحہ سے انسان یعنی بلند درجات سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے. و ایماناً فی حسن خلق، اور ایمان مانگتا ہوں حسن اخلاق کے ساتھ. اور و نجاتن یتبعها فلاح، اور اے اللہ میں تجھ سے نجات مانگتا ہوں. اسألک نجاتن یتبعها فلاح، نجات مانگتا ہوں جس کے نتیجے میں نجاح مانگتا ہوں. نجاحن یتبعها فلاح، اور ایسا نجاح مانگتا ہوں جس کے نتیجے میں فلاح ہو. نجاح اور فلاح کیا ہے؟ کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کام کرنے کے جو شروع کے جو راستے ہیں وہ کھلتے چلے جائیں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں تو نجاح ہے. نجاح جیسے ایک شخص مثال کے طور پر ایک شخص کسی جگہ داخلہ لینا چاہتا ہے تو داخلے کا فارم بھر لیا، کام کر لیا، اپلیکیشن چلی گئی، اپروو ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نجاح. لیکن نجاح کے بعد ابھی تو اصل مقصد تو یہ نہیں تھا نا، مقصد یہ تھا کہ آگے جو اس کو کرنا ہے اس کے نتیجے میں کہ وہاں تعلیم حاصل کر لے یا جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے وہاں سے حاصل کر لے، تو وہ اس کا نخیری نتیجہ اور مقصد جو ہے وہ فلاح کہلاتا ہے عام معنی کے اعتبار سے. تو نجاحن یتبعها فلاح، اور ایسا نجاح مانگتا ہوں جس کے نتیجے میں فلاح اور کامیابی ہو اور اس کے مقصد میں پوری کامیابی حاصل ہو جائے. اور اسی طرح آگے ہے دعا کے الفاظ ہیں، وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً، اے اللہ میں تجھ سے رحمت بھی مانگتا ہوں عافیت بھی مانگتا ہوں. یہ ایک ہی دعا کے اندر یہ مختلف چیزیں مانگیں گے. رحمتاً منک وعافیتاً، اے اللہ میں تجھ سے رحمت اور عافیت مانگتا ہوں. رحمت کے بھی وہی ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تیری رحمت مجھے حاصل ہو جائے، تیرے رحمت مجھے حاصل ہو جائے، اور دوسرا ہے کہ میرے اندر بھی لوگوں کے لیے رحمت، شفقت، ہمدردی، یہ صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں. رحمتاً منک، تیری طرف سے رحمت مجھے حاصل ہو جائے اور میرے دل میں بھی رحمت پیدا ہو جائے. رحمتاً منک، اور عافیت، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات اور عافیت. ورحمتاً منک وعافیتاً، اور اخیری دعا کا حصہ ہے، ومغفرتاً منک ورضواناً، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں رضامندی چاہتا ہوں. مغفرت اور رضامندی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ہے گناہوں پر پکڑ نہ ہو، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید رضامندی اور انعامات بھی حاصل ہو. یہی دونوں چیزیں مانگی جاتی ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آخر میں جو دعا ہے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، صرف یہ نہیں کہ اچھا سزا نہیں ملی، یا اللہ ہم مزید صرف سزا نہ ملنا کافی نہیں بلکہ ہمیں تو مزید انعامات اور رحمتوں کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ملتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤاخذہ اور مطالبہ بھی کسی چیز پہ نہ ہو. خیر، یہ چند واقعات ہیں، یہیں سے پڑھ لیتا ہوں میں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کا اکثر حصہ جاگتے تھے، مطالعہ اور درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، میں کیسے سوؤں جبکہ لوگ رات کو اس بھروسے پر سو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم محمد بن حسن کے پاس چلے جائیں گے اور وہ ہماری رہنمائی کریں گے. اب اگر میں بھی سو جاؤں اور علم کے مطالعہ نہ کروں تو دین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درسگاہ میں داخلہ لیا، 29 سال آپ کے درس میں آتا جاتا رہا. بہت سے لوگ 29 نہیں جانتے ہوں گے، 29 ہے. 29 سال آپ کے درس میں آتا جاتا رہا. اس پوری مدت میں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے فجر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نہ پڑھی ہو. 29 سال تک فجر کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتے رہے روزانہ پابندی کے ساتھ. آپ نے یہ اہتمام اس لیے کیا کہ علم کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے. ہو سکتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسئلہ بیان کریں اور وہ چھوٹ جائے. کتنا اہتمام تھا ان کو علم حاصل کرنے کا. فرماتے ہیں کہ 17 سال ایسے گزرے کہ میں آپ سے بالکل الگ نہیں ہوا، حتیٰ کہ عیدین کے موقع پر بھی الگ نہیں ہوا. صرف بیماری کی شدت مجھے وقتی طور پر الگ کرتی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں، کسی نے مجھے اطلاع دی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئے ہوں گے. سوچا ہوگا کہ اٹھتا ہوں تو درس جاتا ہے، اور اگر کہتا ہوں کہ انتظار کرو یعنی جنازے کے لیے انتظار کرو تو سنت کے خلاف ہے. دیکھ لیا آپ نے علم اور عمل کا کس قدر اہتمام تھا. آج ہمارے یہاں امام مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا ہوگا کہ درس سے فارغ ہونے تک انتظار کرنا سنت کے خلاف ہے، یعنی جنازے کی تاخیر کرانا سنت کے خلاف ہے، اور اگر اٹھ کر جاتا ہوں تو میرا سبق جاتا ہے کہ تو لوگوں سے کہہ دیا کہ غسل دو، کفن پہناؤ اور دفن کر دو، میں سبق سے فارغ ہونے کے بعد گھر آ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے اپنے وطن سے نکلے۔ جس جگہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں کوئی محدث ہیں چلے گئے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، نشابور، غرض تمام بلاد اسلامیہ کا سفر کیا، کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا، 1080 محدثین کے پاس جا کر انہوں نے حدیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کاتب محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ طلب علم کے دوران میرے اوپر ایسا وقت بھی آیا کہ گھر سے پیسے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس زمانے کے طلبہ میں علم کے ساتھ عمل بھی ہوتا تھا، مستغنی ہوتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا طبیعت کے خلاف ہوتا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خرچ جب نہیں پہنچا تو میں 2 دن تک بھوکا رہا اور میں نے گھاس کھا کر گزارا کیا۔ ایک محدث علم کی طلب میں، حدیث کی طلب میں جنگل بیابان میں بھٹک گئے، پانی نہ ملا تو اپنا پیشاب خود پینے پر مجبور ہو گئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ 6 مہینے فرماتے ہیں کہ میرے جوتے گم ہو گئے، تو 6 مہینے کے بعد دوسرا جوتا خریدنے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ حصول علم میں اتنے مشغول تھے کہ 6 مہینے تک مدرسے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ مدرسے سے مسجد بالکل متصل تھا، صرف مسجد سے مدرسہ اور مدرسے سے مسجد آنا جانا رہتا تھا، جوتے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے زمانے کے امیر کو ناراضگی ہو گئی، خاقان اس کا نام تھا، اس نے انہیں کنویں میں بند کر دیا، کنویں میں قید کی سزا ہو گئی۔ کتنے سال تک کنویں میں رہے؟ 15 سال تک کنویں میں رہے۔ کیوں؟ حق بات بولنے کی وجہ سے۔ یہ حق بات بولنے کا کام بھی علماء ہی نے انجام دیا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، صرف علماء کی جماعت ہے جو حکام کے ساتھ آپس میں سمجھوتا نہیں کرتی، اس لیے حق بات کا انہوں نے اہتمام کیا اور اس کی وجہ سے ان کو سزائیں ملی۔ ایک حق بات کہنے کی وجہ سے 15 سال تک کنویں میں قید و بند کی مشقتیں برداشت کرنا یہ کتنی بڑی مشکل ہے۔ شاگردوں کے ساتھ مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ درس کنویں سے جاری ہوا کرے گا۔ وہاں کتب خانہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، کتابیں کچھ بھی نہیں تھیں، کھانا پینا سونا سب کنویں کے اندر ہوتا تھا، کیسی تکلیف کا عالم ہوگا۔ مگر اس حالت میں بھی ایک ہی چیز ذہن میں تھی کہ میرے پاس جو علم ہے وہ مرنے سے پہلے دوسروں تک منتقل ہو جائے۔ روزانہ طلبہ آتے تھے، کنویں کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے اور آپ کنویں سے املا کرواتے تھے۔ یہ کتاب جو کنویں کے اندر سے لکھوائی گئی ہے، جسے طلبہ کنویں کے ارد گرد بیٹھ کر لکھتے تھے، اس کا نام المبسوط ہے۔ یہ کتاب 30 جلدوں میں ہے۔ اللہ اکبر! جو شخص کنویں میں بیٹھ کر بغیر کسی کتب خانے کے اور مراجع کے 30 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھوا سکتا ہے، ان کے پاس علم کتنا ہوگا، اس کے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ قربانیاں پیش کی ہوں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ یا امام ربیعی فرماتے ہیں کہ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی ستون یا کسی اور چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک شیخ کو آتے ہوئے دیکھا، اون کا لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ کوئی شیخ آ رہے ہیں تو کھڑے ہو گئے، کپڑے کو ٹھیک کر لیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرات علم اور ادب والے تھے، بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ شیخ آئے، علیک سلیک ہوئی، بیٹھ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے کہا کہ میں سوال کر سکتا ہوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جی ہاں۔ شیخ نے کہا جو مسائل آپ بیان کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہاں سے مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے تو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ نے کہا ان 2 چیزوں کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتفاق الامہ، اجماع امت۔ علماء سمجھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے مسائل کا استخراج 4 اصولوں سے ہوتا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں اس وقت اس قصے سے صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے علم کے پیچھے کتنی محنت کی ہے۔ خیر تو شیخ نے کہا اجماع امت آپ کے نزدیک مسائل استنباط کرنے کے لیے ایک اصول ہے، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں دلیل ہے، کتاب اللہ میں ہے۔ شیخ نے کہا کتاب اللہ کی کون سی آیت؟ اس سوال پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور غور و فکر کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دلیل معلوم تو تھی لیکن اس وقت ذہن سے اوجھل ہو گئی۔ بالآخر شیخ نے کہا میں آپ کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، 3 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا، اس وقت یا تو اس سوال کے جواب دیجئے یا پھر توبہ کیجئے۔ قصے کے راوی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، 3 دن تک باہر نہیں نکلے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کو بتلایا کہ یہ حضرات دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ ظہر عصر کے درمیان کے وقت تھا، گھر میں چلے گئے۔ 3 دن کے بعد اسی وقت ظہر عصر کے درمیان گھر سے نکلے، حال یہ تھا کہ آپ کا پورا بدن سوج چکا تھا، چہرہ ہاتھ پیر بدن کے ہر عضو پر ورم تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ایک مدت سے بیمار ہیں۔ صرف 3 دن میں آپ کی یہ حالت ہو گئی۔ آپ ابھی گھر سے نکل کر بیٹھے ہی تھے کہ وہ بزرگ بھی پہنچ گئے، سلام کر کے بیٹھ گئے، اجماع امت کے حجت ہونے پر دلیل مانگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بیان فرما دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ یہ علمی بات ہے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ شیخ مطمئن ہو گئے، تصدیق کی اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دن گھر میں داخل ہونے کے بعد میں دلیل تراش کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا تھا، روزانہ 3 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا، روزانہ 3 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا۔ دلیل ایک تلاش کرنے کے لیے، ظاہر ہر مرتبہ قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر گزر ہوا ہوگا، مگر جواب کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوا، اس لیے برابر پڑھتے رہے، پورا قرآن 9 مرتبہ پڑھا، جب جواب کی طرف ذہن منتقل ہوا، یہ آیت دلیل ہے، تب سکون ہوا۔ یہ ایک سوال کے جواب میں یہ مسئلہ پیش آیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابو الحسن بنان الزاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے زمانے میں احمد بن طولون حکمران تھا، بڑا ظالم اور جابر۔ اس کے ظلم و تشدد کی وجہ سے 18,000 لوگ موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ ابو الحسن بنان الزاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن طولون کے سامنے حق بات کہی، جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ حق بات کہنے کا کام علماء ہی کرتے رہے ہیں۔ ناراض ہو کر غضبناک ہو گیا، حکم دیا ابو الحسن کو شیر کی غذا بنا دو۔ کارندوں نے شیخ کو میدان میں لا کر بٹھا دیا، شیر کو پنجرے میں لایا گیا، لوگ جمع ہو گئے، وہ محفوظ جگہ سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ پنجرے کا دروازہ کھولا گیا، شیر دھاڑے مارتا ہوا میدان میں داخل ہوا، چاروں طرف خوف کا ماحول تھا، ایسا نظر آ رہا تھا کہ شیخ چند لمحوں کے مہمان ہیں، مگر شیخ اپنی نظریں زمین کی طرف کیے ہوئے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، نہ گھبراہٹ نہ خوف۔ شیر دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور ابھی شیخ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک رکا اور زمین پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور آہستہ آہستہ شیخ کی طرف آگے بڑھنے لگا، قریب پہنچ کر شیخ کو دیکھنے اور سونگھنے لگا جیسا کہ ایک پالتو کتا اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان سے شیر بھی خوف زدہ ہو گیا۔ ادھر شیخ اسی طرح نظریں جھکا کر خاموشی سے بیٹھے رہے اور چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ احمد بن طولون کو احساس ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، اس سے دشمنی مول لینا اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈالنا ہے۔ قصہ ختم ہو گیا۔ لوگ شیخ کی خاموشی کے بارے میں بحث کرنے لگے، جس کے ذہن میں جو بات آئی وہ کہی۔ احمد بن طولون نے بھی شیخ سے پوچھا کہ بیٹھے بیٹھے شیر کے سامنے آپ کیا سوچ رہے تھے؟ شیخ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ مجھے ضرور بچا لے گا، اس لیے جب شیر قریب آیا تو اس بات پر غور کرنا پڑا کہ آیا شیر کا لعاب، شیر کا تھوک پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اللہ اکبر، شیر کے منہ میں ہوتے ہوئے بھی ایک شرعی مسئلے پر غور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان علماء کو سلام، ان علماء پر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمارا اور آپ کا حشر ان علماء کے ساتھ فرمائے۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ حضرات بہت اونچے مقام پر ہوں گے۔ محمد نام کے 4 بڑے بڑے امام گزرے ہیں، محمد بن جریر الطبری، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، محمد بن نصر المروزی اور محمد بن ہارون الرویانی، چاروں اپنے وقت کے امام۔ ان کی طالب علمی کے زمانے کا ایک عجیب قصہ ہے۔ چاروں اتفاق سے مصر میں اکٹھے ہو گئے، خرچ ختم ہو گیا، بھوک اور فاقوں کی نوبت آئی، بالآخر صورتحال نے شدت اختیار کر لی۔ جب اپنی رہائش گاہ پر رات کو جمع ہوئے تو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ چاروں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ قرعہ ڈالتے ہیں اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے بھیک مانگنے کے لیے جانا پڑے گا۔ قرعہ اندازی ہوئی اور محمد بن اسحاق بن خزیمہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ حضرات مجھے تھوڑی مہلت دے دیں، میں وضو کر کے دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کروں۔ چنانچہ طالب علم وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ دعا بھی کی ہوگی، اے اللہ مجھے سوال اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچا لیجئے۔ طالب علم تھے مگر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو والی مصر کا قاصد تھا۔ اس نے کہا، محمد بن نصر کون ہیں؟ بتایا گیا یہ ہیں۔ اس نے 50 دینار سے بھری ہوئی تھیلی ایک نکالی اور ان کے حوالے کر دی۔ پھر پوچھا، محمد بن جریر کون ہیں؟ بتلایا گیا کہ یہ ہیں، تو انہیں بھی ایک تھیلی دے دی۔ اس کے بعد محمد بن اسحاق کے بارے میں پوچھا تو ساتھیوں نے بتلایا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قاصد نے انہیں اور محمد بن ہارون کو بھی 50-50 دینار کی ایک ایک تھیلی دے دی۔ اس کے بعد کہا کہ امیر گزشتہ کل دوپہر قیلولہ کر رہے تھے، خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے کہا کہ محمد نام کے 4 طالب علم بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور تم خواب میں سو رہے ہو۔ امیر نے تھیلیاں تمہارے لیے بھیجی ہیں اور قسم دے کر کہا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیج کر اطلاع دے دینا تاکہ مزید امداد کی جائے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ الفراوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے۔ ابو عبداللہ الفراوی کہتے ہیں کہ ابن عساکر نے مجھ سے حدیث پڑھنا شروع کیا۔ حدیث پڑھنے کا اور علم حاصل کرنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ ان سے صرف 3 دن میں تنگ آ گیا۔ یعنی تنگ آ گیا کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ وہ پیچھے ہی نہیں چھوڑتے، ہر وقت سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے تنگ آ گیا۔ یہ طالب علم کتنا حریص ہوگا کہ ایک محدث جنہوں نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کر رکھا تھا وہ تنگ آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی کہ آئندہ اس طالب علم کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ صبح کو کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا۔ علیک سلیک کے بعد اس نے کہا، انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک، میں اللہ کے رسول کا قاصد، میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ فرمایا تو ظاہر انہوں نے کہا تو کہتے ہیں میں نے کہا مرحبا مرحبا بکا، مرحبا ہو، تشریف لائیے۔ اس نے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبداللہ الفراوی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو قدیم بلدکم رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی فلا تمل منہ، تمہارے شہر نیشاپور میں ایک شخص آیا ہے، شام سے ہے، گندمگو رنگ والا ہے، وہ صرف میری حدیث کی طلب میں آیا ہے، اس لیے اس سے اکتانا مت۔ ابو عبداللہ الفراوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ حافظ ابن حساکر رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے تھے، طالب علم تھے، مگر علم کی محبت اور علم کے اعلیٰ درجے کی طلب کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا اونچا تھا۔ محدث الفراوی بھی یہ بات سمجھ گئے، اس لیے آپ نے معمول بنا لیا کہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جب تک پڑھتے رہتے تھے آپ پڑھاتے رہتے تھے۔ اس واقعے کے راوی کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا كَانَ الْفَرَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُومُ حَتَّى يَقُومَ الْحَافِظُ، اللہ کی قسم امام فراوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس حدیث سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نہیں اٹھ جاتے تھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔